اچھا آگے بے سبق دیکھیے شرح کے اندر. والدال ان کان لفظا فالدلالۃ لفظیۃ والا فغیر لفظیۃ وکل منہما ان کان بسبب وضع الواضع وتعیینہ الاول بازاء الثانی فوضعیۃ کدلالۃ لفظ زید علی ذاتہ ودلالۃ الدوال الاربع علی مدلولاتہا. کل آپ کو شارح نے بتلایا تھا اوپر متن میں جو لفظ آیا دلالت اللفظی، لفظ کی دلالت اپنے پورے موضوع لہو پر یہ مطابقی ہے، جز پر جو ہے وہ تضمنی ہے اور خارج پر یہ التزامی ہے. تو متن میں کیا آیا تھا دلالت اللفظی، لفظ کی دلالت. تو اس پر شارح نے آپ کو بتلایا تھا کہ کیا وجہ ہے مصنف کو لفظ کی دلالت کے بارے میں بحث کرنا پڑی بھائی. تو بتلایا تھا کہ منطقی کی اصل توجہ جو ہے وہ قول معقول کی طرف ہے، قول ملفوظ کی طرف نہیں. قول معقول وہ بات جو ہمارے ذہن میں آئے، جو بھی چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ کیا ہے، کس قبیل سے ہے، قول معقول یعنی معانی کی قبیل سے ہے، تو اسے قول معقول کہتے ہیں، یعنی جو عقل میں آئے. اور اسی طرح پھر اس بات پر جب ہم تلفظ کریں، زبان سے اس کو بولیں، تو یہ پھر اس کو قول ملفوظ کہتے ہیں. آپ جو بھی بات کرتے ہیں پہلے ذہن میں سوچتے ہیں اور پھر اس پر تلفظ کرتے ہیں. آپ نے کھانا منگوانا ہے تو پہلے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور پھر آپ زبان سے ادا کرتے ہیں. آپ نے اپنے ساتھی کو بلانا ہے تو پہلے ذہن میں یہ بات سوچتے ہیں اور پھر زبان سے اس پر تلفظ کر دیتے ہیں. آپ نے کھیلنے جانا ہے، پہلے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور پھر اپنے ساتھی کو آپ بتلاتے ہیں. تو ہم جو بھی بات کرتے ہیں پہلے ذہن میں اس کا تصور آتا ہے، اس ذہن میں اس کو سوچتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، زبان کے ذریعے اس کو بول دیتے ہیں. تو جب تک یہ بات ذہن کے اندر ہے، تو جس ذہن کے اندر یہ بات ہو اس کو کہتے ہیں قول معقول بھائی. اور جب ہم اس کو زبان کے ذریعے بول دیں اور ادا کر دیں اور اس پر تلفظ کر دیں، تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں، قول ملفوظ. تو منطقی کی اصل توجہ جو ہے وہ قول معقول کی طرف ہے، وہ عقل میں آنے والی چیزوں کی بحث کرتا ہے، وہ جو ذہن میں جو جو معانی آتے ہیں، جو جو باتیں ذہن میں آتی ہیں ان کے بارے میں وہ بحث کرتا ہے. لیکن شارح نے آپ کو بتلایا کہ منطقی کو جو ہے الفاظ کی بحث بھی کرنا پڑتی ہے، یہ اس کی مجبوری ہے، کیونکہ ایک دوسرے کو کوئی بات سمجھانے کے لیے یا سمجھنے کے لیے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے. مثلا میں کتنی ہی باتیں ذہن میں سوچتا رہوں آپ کو کچھ بھی پتا نہیں چلے گا، لیکن جب میں اس پر تلفظ کر رہا ہوں اور سوچنے کے ساتھ ساتھ بولتا بھی جا رہا ہوں، تو دیکھو آپ ایک ایک بات سمجھتے جا رہے ہیں. اور یہ جو میں زبان سے ادا کر رہا ہوں، کیا یہ بغیر سوچے سمجھے زبان چل رہی ہے؟ نہیں، بلکہ میں ساتھ ساتھ سوچتا جا رہا ہوں، بات کو اس ساتھ بات کو جوڑتا جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر تلفظ بھی کرتا چلا جا رہا ہوں. تو زبان جب بھی حرکت کرتی ہے، چلتی ہے، بغیر سوچے سمجھے نہیں، پہلے ذہن میں بات آتی ہے اور پھر زبان پر آتی ہے. تو ذہن کے اندر جو بات ہے اس کو کیا کہتے ہیں، قول معقول، اور جو زبان پر آئے وہ کیا ہے، قول ملفوظ. اور منطقی کی اصل توجہ جو ہے ساری کس کی طرف ہے، قول معقول کی طرف ہے، قول ملفوظ اس کی بحث کا محور نہیں، لیکن اسے قول ملفوظ کے بارے میں بحث کرنا پڑتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے. جیسے میں یہ تقریر کر رہا ہوں، سبق سمجھا رہا ہوں، تو کس کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے میں بولتا جا رہا ہوں، آپ سمجھتے جا رہے ہیں. تو معلوم ہوا استفادہ اور افادہ، افادہ کا کیا معنی ہے، دوسرے کو فائدہ دینا، اور استفادہ فائدہ حاصل کرنا. تو افادہ اور استفادہ اس کا دار و مدار کس پر ہے، الفاظ پر ہے بھائی، الفاظ پر ہے. تو شارح نے آپ کو بتلایا کہ مناطقہ کو اپنی کتابوں کے آغاز کے اندر الفاظ کی بحث کرنا پڑتی ہے تاکہ افادے اور استفادے میں آسانی ہو جائے. لہذا منطقی کو پہلے بتانا پڑتا ہے کہ کلی کسے کہتے ہیں، جزی کسے کہتے ہیں، تصور کسے کہتے ہیں، تصدیق کسے کہتے ہیں، معرف کسے کہتے ہیں، حجت کسے کہتے ہیں، یہ ساری باتیں اس کو بتلانی پڑتی ہیں، پھر ہی سننے والے کو سمجھ میں آتی ہیں۔ اگر وہ بتلائے گا نہیں تو پھر وہ بے شک تصور کے بارے میں 10 باتیں کر دے، آپ کہیں گے بھئی تصور ہمیں پتہ ہی نہیں، آپ یہ کس چیز کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کو تصدیق کے بارے میں نہیں بتلائے گا تو پھر وہ تصدیق کے بارے میں جتنی بھی باتیں ذکر کر دے، آپ کہیں گے ہمیں تصدیق ہی کا نہیں پتا، تو یہ باتیں بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے، وہ اصطلاحی الفاظ جو کتاب کے اندر استعمال ہوں گے، جو منطق کے اندر استعمال ہوں گے، وہ اس کو بیان کرنا پڑتے ہیں۔ جیسے تصور، تصور کا ویسے مانا ہے سوچ، بھائی کیا مانا ہے، کوئی سوچ جو بات ذہن میں آئے وہ ہے تصور، لیکن علم منطق میں تصور اس کا نام نہیں، تصور کی بڑی تفصیلی بحث آپ نے پڑھ لی۔ اسی طرح تصدیق، تصدیق علم منطق کے اندر کسے کہتے ہیں، ہر جگہ تو تصدیق کا یہ معنی نہیں، لیکن علم منطق والوں کے نزدیک تصدیق کا ایک خاص معنی ہے۔ تو معلوم ہوا یہ اصطلاحی لفظ ہے، کیا ہے، اور یہ اس کا اصطلاحی خاص معنی ہے بھائی، تو وہ اس کو بیان کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کلی کسے کہتے ہیں، جزی کسے کہتے ہیں، مفرد کسے کہتے ہیں، اور مرکب کسے کہتے ہیں، یہ اسے بیان کرنا پڑتا ہے تاکہ جو بھی آگے بات کی جائے سننے والا اس کو سمجھ سکے۔ تو منطقی کی یہ مجبوری ہے، اس کو ان الفاظ کے بارے میں بحث کرنا پڑتی ہے۔ کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے منطق کی کتابوں کے شروع میں مناطقہ عموماً منطق کی تاریخ بھی ذکر کرتے ہیں، منطق کا موضوع بھی ذکر کرتے ہیں، اور منطق کی غرض و غایت بھی ذکر کرتے ہیں۔ حالانکہ علم منطق میں تو معرف اور حجت کے بارے میں بحث ہوتی ہے، علم منطق تو یہ تو منطق کے اندر داخل نہیں، منطق کی تاریخ، منطق کا مقصد، منطق کے موضوع، یہ تو منطق کے اندر داخل نہیں۔ منطق میں تو صرف کس کی بحث ہونی چاہیے، معرف اور حجت، کیونکہ منطق کا موضوع معرف اور حجت ہے، لیکن وہ ان کو بیان کرتا ہے تاکہ آگے کتاب کے اندر طالب علم کو بصیرت حاصل ہو اور اس کو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے، اس کو علم کا مقصد سمجھ میں آ جائے، علم کے بارے میں پتہ چل جائے یہ علم ہے کس چیز کے بارے میں، اس کے فائدے کیا کیا ہیں، پھر ہی وہ تحصیل میں اس کو رغبت ہوگی، شوق ہوگا، اور بات اور پھر اس میں کس چیز کے بارے میں بحث ہوگی، اس کا موضوع کیا ہے، یہ اس کو بتلایا جاتا ہے تاکہ آگے کیا آگے بصیرت حاصل ہو، بات کا سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے، بھائی آسان ہو جائے۔ تو چونکہ یہ افادے اور استفادے کا دار و مدار کس پر ہے، دلالت پر ہے، کہ اس میں ایک چیز کے ذریعے انسان کو دوسری چیز کا پتہ چلتا ہے، اسی لیے مقدمے کے بعد فوراً کس کی بحث شروع کر دی، دلالت کی بحث شروع کر دی۔ دلالت کسے کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ دلالت دو چیزوں کا ایسا ہونا کہ ایک سے دوسری کا پتہ چل جائے، تو پہلی کو کہتے ہیں دالن اور دوسری کو کہتے ہیں مدلول۔ جیسے آپ نے دھوپ کو دیکھا تو آپ کو کس کا پتہ چلا، سورج کا، یا جیسے آپ نے دور سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا، بہت زیادہ دھواں اٹھ رہا ہے، آپ کو کیا پتہ چلا کہ نیچے کوئی آگ لگی ہوئی ہے، بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو پہلی چیز کو کیا کہیں گے، دال، تو دھواں کیا ہوا، دال، اور آگ کیا ہوئی، مدلول۔ یا اسی طرح جیسے دیوار کے پیچھے سے کسی نے زید کہا اور آپ کو فوراً پتا چل گیا کہ دیوار کے پیچھے کوئی ہے، تو یہ کیا ہے، دلالت ہے۔ تو دلالت کسے کہتے ہیں، کہ ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ لگ جائے، اور پہلی کو کیا کہتے ہیں، دالن، لام مشدد ہے بھائی، اور دوسری کو مدلول کہتے ہیں، مدلول۔ اور پھر یاد رکھیے آگے وہ تقسیم کرنے لگے ہیں اس دلالت کی، بھائی دلالت کی، تو آگے تقسیم کرنے لگے ہیں دلالت کی۔ یاد رکھیے یہ جو دلالت کی تقسیم کریں گے یہ دال کے اعتبار سے ہے، کس کے اعتبار سے، دال کے اعتبار سے۔ دال کسے کہتے ہیں، وہ پہلی چیز جس کے ذریعے دوسری چیز کا پتہ لگے، تو پہلی چیز کیا، دال، اور دوسری مدلول۔ تو یہ جو دلالت کی تقسیم کرنے لگے ہیں یہ دال کے اعتبار سے ہے، دال، وہ دلالت کرنے والی چیز، اور وہ دلالت کرنے والی چیز وہ اس کی کئی صورتیں ہیں بھائی، کبھی وہ لفظ ہوگا اور کبھی غیر لفظ ہوگا. میں نے کہا زید، میں نے کیا کہا؟
زید.
دیکھا جیسے ہی میں نے لفظ زید کہا فوراً زید کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی. تو لفظ زید کیا ہوا؟ دال. اور ذات زید کیا ہوئی؟ مدلول. اور دال کیا ہے، لفظ ہے یا غیر لفظ ہے؟ لفظ ہے زیدون، میں اس پر کیا کر رہا ہوں؟ تلفظ کر رہا ہوں. تو دال کیا ہوا؟ لفظ. لفظ ہوا. اور کبھی دال غیر لفظ ہوگا، جیسے آپ نے دور سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھ، بہت زیادہ دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا تو فوراً آپ سمجھ گئے کہ نیچے آگ لگی ہوئی ہے. تو یہ دھواں کیا ہوا؟ دال. اور وہ آگ کا جو پتا چلا کہ آگ لگی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ مدلول. اب مجھے بتائیے یہاں کسی نے زبان سے کچھ کہا ہے؟ نہیں، بلکہ صرف آپ نے دھواں دیکھا اور آپ سمجھ گئے کہ نیچے کہیں آگ لگ گئی ہے. تو یہاں دال کیا ہے؟ دھواں، اور وہ لفظ نہیں ہے بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو میں زبان سے بول رہا ہوں یہ دھواں، یہ تو لفظ ہے، لیکن جو آپ نے دیکھا اس وقت تو کس نے کچھ نہیں کہا، آپ کی صرف نظر پڑی دھوئیں پر اور کیا سمجھ میں آ گئی کہ نیچے آگ لگی ہوئی ہے. تو دیکھو کہ یہاں کسی نے کوئی لفظ نہیں بولا، تو یہ دلالت کون سی ہوئی؟ غیر لفظیہ. کیا ہوئی؟ غیر لفظیہ. تو اگر دال لفظ ہو تو اس کو کہتے ہیں دلالت لفظیہ، اور اگر دال غیر لفظ ہو تو اسے کہتے ہیں دلالت غیر لفظیہ. لفظ یاد رکھیے، جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں بولتے ہیں یہ ہے لفظ، یہ ہے لفظ. ہاں اس کے علاوہ کوئی اور چیزوں کی آواز ہو تو آواز کو لفظ نہیں کہتے. حیوانات کی، گائے بیل بکری کی آواز ہے اس کو لفظ نہیں کہیں گے، یا گاڑی کی یا موٹر سائیکل، وہ آواز تو ہے لیکن لفظ نہیں. اور جو ہم زبان سے بول رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ الفاظ ہیں، ان پر ہم باقاعدہ کیا کرتے ہیں؟ تلفظ کرتے ہیں. مختلف چیزوں کے لیے مختلف قسم کے لفظ ہم بولتے ہیں. تو یہ دلالت لفظیہ ہے بھائی، دلالت لفظیہ. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اگر دال کیا ہو؟ لفظ. تو یہ دلالت کون سی ہوئی؟ دلالت لفظیہ ہوئی. اور اگر دال لفظ نہ ہو تو یہ دلالت غیر لفظیہ ہے بھائی، غیر لفظیہ ہے. مثلا دیوار کے پیچھے کسی نے زید کہا، آپ کو کیا پتا چلا کہ دیوار کے پیچھے کوئی ہے؟ یہ کون سی دلالت ہوئی؟ دلالت لفظیہ، کہ اس نے لفظ تلفظ کیا ہے زیدن، آپ کو پتا چل گیا دیوار کے پیچھے کوئی ہے. اور اس کے بجائے اگر وہ دیوار پیچھے دیوار کے کس نے دیوار پر دو تین مرتبہ ہاتھ مارا زور سے، آپ کو کیا پتا چلا کہ دیوار کے پیچھے کوئی ہے. لیکن یہاں دلالت کس سے ہوئی؟ لفظ کے ذریعے یا اس کے ہاتھ مارنے سے؟ تو دلالت کون سی ہوئی، لفظیہ یا غیر لفظیہ؟ یہ دلالت غیر لفظیہ ہوئی. تو بالکل آسان ہے لفظیہ اور غیر لفظیہ کو پہچاننا، آپ دال جو ہے اس کو دیکھ لیں کہ وہ لفظ ہے یا لفظ نہیں ہے. تو اگر وہ لفظ ہے تو وہ دلالت لفظیہ ہوئی، اور اگر وہ لفظ نہیں تو وہ دلالت غیر لفظیہ ہوئی بھائی، غیر لفظیہ ہوئی. پھر اس کے بعد دلالت کی ایک اور تقسیم ہے، ایک ہے دلالت وضعیہ، ایک ہے دلالت طبعیہ، اور ایک ہے دلالت عقلیہ. ایک دلالت، ایک تو دلالت وضعیہ ہے. دیکھیے یہ آپ نے کتاب میں دیکھ لیجئے، وضعیتن لفظ مل گیا. دیکھیے بھائی، والدال ان کان لفظا فالدلالت لفظیت والا فغیر لفظیت وکل منہما ان کان بسبب وضع الواضع وتعیینہ الاول بازاء الثانی فوضعیت. مل گیا بھائی یہ کیا ہے؟ دلالت وضعیہ. کدلالت لفظ زید علی ذاتہ ودلالت الدوال الاربع علی مدلولاتہا وإن كان بسبب اقتضاء الطبع حدوث الدال عند عروض المدلول فطبعية. عبارت نظر آ رہی ہے؟ طبعية یہ کیا ہے؟ دوسری قسم ہے دلالت طبعیہ. كدلالة أح على وجع الصدر ودلالة سرعة النبض على الحمى وإن كان بسبب أمر غير الوضع والطبع فالدلالة عقلية. مل گیا بھائی عقلیت. تو دلالت کی یہ تین قسمیں ہیں، وضعیہ، طبعیہ اور عقلیہ. اب ان کو سمجھ لیں کہ یہ دلالت وضعیہ کسے کہتے ہیں، دلالت طبعیہ کسے کہتے ہیں اور دلالت عقلیہ کسے کہتے ہیں. بھائی وضعیہ وضع سے ہے، وضع. وضع ان کا کیا معنی میں نے کل بیان کیا تھا، وضعن کا معنی ہے مقرر کرنا، واو ضاد اور عین وضعن. ہم کیا کرتے ہیں، یہ جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں، دیکھو ہم نے مختلف چیزوں کے مختلف نام مقرر کر رکھے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ اردو میں پہاڑ کسے کہتے ہیں، درخت کسے کہتے ہیں، دیوار کسے کہتے ہیں، زمین کسے کہتے ہیں، آسمان کسے کہتے ہیں، بادل کسے کہتے ہیں، بارش کسے کہتے ہیں. دیکھو جو جو لفظ میں بولتا جا رہا ہوں آپ ان کے معنی سمجھتے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ اردو جانتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ لفظ ہم نے کس معنی کے لیے مقرر کیا ہے، یہ لفظ بولیں تو کون سا معنی سمجھ میں آتا ہے. چنانچہ جو اردو جاننے والے ہیں وہ آپس میں وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو لفظ دوسرا بول رہا ہوتا ہے وہ اس کا ساتھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ لفظ کس معنی کے لیے ہم نے مقرر کیا ہوا ہے. اسی طرح ہر زبان والوں نے اپنی اپنی زبان میں چیزوں کے نام مقرر کر رکھے ہیں. اب اردو والا کوئی شخص اردو بولنے لگے تو اور اس کے سامنے کوئی عربی بیٹھا ہو تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ عربوں نے ان چیزوں کے یہ نام مقرر نہیں کیے ہوئے. ان کے ہاں درخت کا کوئی اور نام ہے، زمین کا کچھ اور نام ہے، پہاڑ کا کچھ اور نام ہے. سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو دیوار کا کچھ اور نام ہے. وہ اپنی زبان کے مطابق انہوں نے چیزوں کے نام مقرر کر رکھے ہیں. تو یہ ہے وضع. وضع کا کیا معنی ہے؟ مقرر کرنا. تو چنانچہ عرب جب کوئی کلام کرے گا تو دوسرا عرب آسانی سے سمجھ لے گا، لیکن آپ اردو والے نہیں سمجھیں گے کیونکہ آپ نے ان چیزوں کے وہ نام مقرر نہیں کیے ہوئے. اسی طرح کوئی انگریز ہے، انہوں نے اپنے نام چیزوں کے مقرر کیے ہوئے ہیں. وہ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں پوری پوری بات سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کس معنی کے لیے کون سا لفظ مقرر ہے، اور جو ایک بول رہا ہو تو دوسرا آسانی سے سمجھتا چلا جاتا ہے. تو یہ جو مختلف زبانیں ہیں ان میں کیا ہے؟ وضع ہے. ہر زبان والوں نے خود چیزوں کے نام مقرر کیے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن دوسری زبان والوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، وہ ان کو نہیں سمجھتے. یہ کیا ہے؟ وضع. وضع مقرر کرنا. سمجھ میں آیا؟ تو اور پھر صرف لفظوں کا مقرر کرنا نہیں ہے، اور بھی چیزیں آپ مقرر کر سکتے ہیں. بعض اوقات آپ نے اشارے مقرر کیے ہوتے ہیں، جیسے میں نے کل مثال دی تھی ٹریفک کے اشارے ہیں بھائی. سرخ رنگ کا اشارہ، سرخ رنگ کی لائٹ آپ نے مقرر کر دی ہے کس کے لیے؟ گاڑی روکنے کے لیے. اور سبز رنگ کی لائٹ آپ نے مقرر کر دی ہے کس کے لیے؟ گاڑی کے چلانے کے لیے. جب سبز رنگ کی لائٹ جلے تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اب آپ گاڑی چلا دیں، اور سرخ لائٹ جلے تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ آپ گاڑی روک دیں، کیونکہ ان کو اسی کے لیے مقرر کیا گیا ہے. یا جیسے رمضان کے اندر بھائی افطار کے وقت سائرن بجتا ہے بعض علاقوں کے اندر، تو دیکھو اب جیسے ہی سائرن بجتا ہے لوگ افطار کے وقت کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ سائرن اس کے لیے، یہ کس کے لیے مقرر کیا گیا ہے؟ کہ یہ افطاری کا وقت ہو چکا ہے، اب آپ کھا پی سکتے ہیں. اور یہی سائرن جب سحری کے وقت بجتا ہے تو لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں کہ معلوم ہوا روزہ شروع ہو گیا، اب کھانے کا وقت نہیں. تو دیکھو وہی سائرن ہے، ایک وقت آتا ہے تو اس سے کھانا شروع کرتے ہیں، اور دوسرے وقت میں اسی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ کھانا پینا بند کر دیتے ہیں. تو یہ اس وقت کے اندر ہم نے اس کو مقرر کیا کہ اس وقت بجے گا تو اس کا یہ معنی ہوگا، اور اس وقت بجے گا تو اس کا یہ معنی ہوگا، ہم نے اسی کے لیے اس کو مقرر کیا ہوا ہے. یہ ہے وضع. یہ کیا ہے؟ وضع. تو یہ ہے وضع. وضع کے اندر ہمیشہ کیا ہوگا؟ مقرر کرنا ہوگا کہ لوگوں نے آپس میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو مقرر کیا ہوگا، ایک چیز سے فوراً دوسری کا پتہ چل جائے گا. جیسے لفظ زید بھائی، زید، اب یہ لفظ زید جب یہ زید پیدا ہوا تھا تو اس کے ماں باپ نے اس کا نام زید رکھا، یعنی انہوں نے لفظ زید کو اس لڑکے کے لیے مقرر کر دیا۔ کوئی اور ہوتا ہے اس کا نام اس کے والدین مثلا عبداللہ رکھ دیتے ہیں، تو دیکھو اس کے والدین نے اس کے لیے یہ نام عبداللہ کا مقرر کر دیا۔ اب جب بھی وہ عبداللہ بولیں گے یہی لڑکا سمجھ میں آئے گا، اور جب بھی لفظ زید بولیں گے وہی دوسرا پہلا لڑکا سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ وضع ہے۔ کیا ہے؟ وضع ہے۔ یاد رکھیے یہ جو مقرر کرنا ہے اس کو کہتے ہیں وضع، اور یہ جس لفظ کو مقرر کیا ہے اس کو کہتے ہیں موضوع، موضوع مفعول، جس کو کیا گیا ہے؟ مقرر کیا گیا ہے۔ اور جس چیز کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں موضوع لہو، موضوع لہو۔ مثلا زید کے والدین نے زید کا لفظ وضع کیا ذات زید کے لیے، تو لفظ زید یہ کیا ہے؟ موضوع، اور ذات زید کیا ہے؟ موضوع لہو، موضوع لہو، وضع کیا گیا ہے لہو اس کے لیے، معنی سے ہی پتا چل رہا ہے۔ تو جو لفظ ہے وہ کیا ہوگا؟ موضوع، اور کس چیز کے لیے وضع کیا؟ ذات زید کے لیے، تو زید کی ذات کیا ہوئی؟ موضوع لہو۔ یا جیسے سائرن کا بجنا ہم نے مقرر کیا ہے شام کے وقت افطار کے لیے، تو سائرن کا بجنا کیا ہے؟ موضوع، اور افطار کے وقت کا پتہ چلنا اس سے یہ کیا ہے؟ موضوع لہو ہے بھائی، موضوع لہو ہے۔ بات چل رہی تھی دلالت وضعیہ۔ آپ کو میں نے بتایا دلالت کی تین قسمیں ہیں، پہلی تقسیم تھی لفظ کے اعتبار سے، اگر دال لفظ ہو تو دلالت لفظیہ، اور اگر دال غیر لفظ ہو تو دلالت غیر لفظیہ۔ پھر دوسری تقسیم ہے کہ دال اگر اس میں وضع کا دخل ہو، کس کا دخل ہو؟
وضع کا دخل۔
دیکھا میں نے جیسے زید بولا کس کی صورت ذہن میں آئی؟ زید کی صورت آپ کے ذہن میں آئی، یہ خود بخود آئی یا ہم نے زید کے لیے زید کا لفظ، ذات زید کے لیے زید کا لفظ مقرر کیا ہے؟ ہم نے مقرر کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اس کے والدین نے جس نے بھی مقرر کیا، سب کو پتا ہے اس کے لیے مقرر ہے۔ تو یہ کیا ہوئی؟ دلالت وضعیہ، جس میں وضع کا دخل ہے، مقرر کرنے کا دخل ہے۔ اور یا جیسے اور مثال لے لیں، ہم سر کو دائیں سے بائیں ہلائیں تو اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، انکار کے لیے اس کو ہم نے مقرر کیا ہے، انکار کے لیے اس کو مقرر۔ اور سر کو اوپر سے نیچے کی طرف ہلائیں تو اس کا معنی ہوتا ہے ہاں، یعنی اس بات کے لیے ہم نے اس اشارے کو مقرر کیا ہے۔ اب آپ نے کسی ساتھی سے پوچھا کہ کیا آپ کھانا کھائیں گے، اس نے دائیں بائیں سر ہلا دیا، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے، کیونکہ دائیں بائیں سر ہلانے کو ہم نے انکار کے لیے مقرر کیا ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ کیا آپ پانی پیئیں گے، اور اس نے اوپر سے نیچے کی طرف سر کو ایک دو دفعہ ہلا دیا، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ کیا ہے؟ کہ اس بات ہے، یعنی وہ پانی پینا چاہتا ہے، کیونکہ ہم نے سر کو اوپر سے نیچے ہلانا کس کے لیے مقرر کیا ہے؟ ہاں کے لیے، اور اس بات کے لیے۔ آپ یہ نہ کہیں یہ تو خود بخود اسی طرح ہے، میں نے بتایا کہ بعض علاقوں والے ہیں انہوں نے اس کے بجائے اور اشارے مقرر کیے ہوئے ہیں، جیسے یہ شام وغیرہ میں یا اس کے آس پاس کے علاقوں میں لوگ نہیں کے لیے، ہم تو سر دائیں سے بائیں ہلاتے ہیں نا، تو اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، وہ سر کو تھوڑا سا اوپر کی طرف ہلا دیتے ہیں، بس سر کو اوپر کی طرف ہلانا ان کے نزدیک یہ نہیں ہے، انکار ہے۔ تو معلوم ہوا یہ ہم نے مقرر کیے ہیں، دیکھا انہوں نے کوئی اور انداز مقرر کیا، یہاں والوں نے کوئی اور انداز مقرر کیا ہے بھائی، انداز مقرر کیا ہے۔ تو بہرحال ہے وضع، مقرر کیا ہے انہوں نے خود مقرر کیا، اور ادھر والوں نے بھی خود مقرر کیا ہے بھائی۔ تو یہ ہے دلالت وضعیہ، دلالت وضعیہ جس میں ایک چیز سے دوسری چیز کا پتا چلے، لیکن دخل کس کا ہو؟ وضع کا۔ زید بولنے سے کس کی صورت ذہن میں آئی؟ زید کی ذات، اور خود بخود آئی، یہ لفظ ہم نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، مقر، تو یہ دلالت وضعیہ ہوئی بھائی، اور یہ لفظ زبان سے میں نے تلفظ کیا تو یہ کون سی ہوئی؟ لفظیہ، لفظیہ ہوئی. اور اسی طرح ٹریفک کا اشارہ سرخ رنگ کا جلا اور آپ نے گاڑی روک لی، تو یہ کون سی دلالت ہوئی؟ لفظیہ یا غیر لفظیہ؟ غیر لفظیہ، کہاں کسی نے کچھ کہا نہیں ہے. اور کون سی ہوئی، وضعیہ ہوئی یا غیر وضعیہ ہوئی؟ وضعیہ ہوئی، کیونکہ یہ اشارہ ہم نے اسی کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، اگر ہم مقرر نہ کرتے تو کسی کو پتا نہ چلتا بھائی، وہ پتا نہ چلتا. تو یہ ہے دلالت وضعیہ جس میں وضع کا دخل ہو. پھر دوسری قسم ہے دلالت کی، دلالت طبعیہ. طوضع ہے بھائی، طا با عین یا اور گولتا، طبعیتن، یہ طبیعت سے ہے. کس سے ہے؟ طبیعت سے، طبیعت سے. تو دلالت طبعیہ اسے کہتے ہیں، یاد رکھیے، کہ جس میں طبیعت دال کو وجود دیتی ہے، جس میں طبیعت کس کو وجود دیتی ہے؟ دال کو وجود دیتی ہے، اور پھر اس دال سے دوسروں کو بھی مدلول کا پتہ چلتا ہے. توجہ ہے، دلالت طبعیہ میں دال کو کون وجود دیتی ہے؟ طبیعت. اچھی طرح سمجھ لو، دلالت طبعیہ میں، دلالت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز سے دوسری چیز کا پتا چلتا ہے. پہلی کو کیا کہتے ہیں؟ دال. دوسری کو کیا کہتے ہیں؟ مدلول. تو یہاں پر بھی دلالت طبعیہ، ظاہر سی بات ہے جب دلالت ہے تو یہاں بھی ایک دال ہوگا اور ایک کیا ہوگا؟ مدلول. تو یہاں جو پہلی چیز ہے جس سے دوسری چیز کا لوگوں کو پتا چل رہا ہے، یعنی دال، وہ دال، وہ طبیعت اس کو وجود دیتی ہے، طبیعت سے وہ پیدا ہوتا ہے. مثلا دیکھو، چھوٹا بچہ جب اس کو بھوک لگتی ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے، وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور ماں کو فوراً پتا چل جاتا ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہے. تو دیکھا، یہ جو بچے نے رونا شروع کیا، یہ کیا ہے؟ دال. اور پتا کس چیز کا چلا؟ کہ اس کو بھوک لگی ہے، یہ کیا ہوا؟ مدلول. تو یہ جو بچے کا رونا ہے، یہ خود بخود ہے یا اس کی طبیعت نے تقاضا کیا؟ بچے کو بھوک لگی، اس کی طبیعت نے تقاضا کیا اور اس نے رونا شروع کر دیا. تو دیکھو، دال کو کس نے وجود دیا؟ اس کی طبیعت نے. اور اس دال سے پھر اس کو مدلول کا بھی پتا چل گیا. تو جو دلالت طبعیہ ہوتی ہے نا، اس میں مدلول پہلے آتا ہے. کون؟
مدلول.
اور پھر مدلول کی وجہ سے طبیعت دال کو وجود دیتی ہے. دیکھو، بچے کو پہلے بھوک لگی، بچے کا رونا کیا؟ دال. اور بھوک لگنے کا پتا چلا، یہ کیا ہے؟
مدلول.
تو یہاں بچے کو بھوک پہلے لگی، اور جب بھوک لگی، اور بھوک کا لگنا یہ تو کیا تھا جس کا ہمیں پتا چلے گا؟ یہ تو کیا بنے گا؟ مدلول بنے گا یا نہیں؟ یہ پہلے آیا، جب بھوک لگی تو بچے کی طبیعت نے تقاضا کیا اور اس نے رونا شروع کیا اور دال کو وجود دیا. دال کیا تھا؟ رونا. رونا بچے کو کیا لے؟ توجہ ہے، بچے کو بھوک لگی اور اس کی طبیعت نے تقاضا کر کے کس کو وجود دیا؟ دال کو. کس کو؟
دال.
دال. اور رونا شروع کر دیا. اب ہمیں اس دال کے ذریعے مدلول کا پتہ چل گیا. بچے کو تو پتہ ہے اسے بھوک لگی ہے، دوسرے لوگوں کو مدلول کا پتہ دال کے ذریعے لگے گا. دال آئے گا تو مدلول کا پتہ لگے گا، وہ روئے گا تو پتہ چلے گا اس کو بھوک لگی ہے.
جی.
تو دال پہلے یا مدلول پہلے ہے؟ ہمارے لیے تو ہمیں دال کا پتہ لگا، پھر کس کا پتہ لگا؟
مدلول
کا. لیکن بچے کے لیے مدلول پہلے ہے، اور پھر کس کو اس نے وجود دیا؟ دال کو وجود دیا. صورت سمجھ میں آ گئی. تو یہاں دلالت طبعیہ میں ہوتا کیا ہے، طبیعت کو مدلول پیش آتا ہے. کیا پیش آتا ہے؟ پہلے مدلول پیش آتا ہے، اور پھر طبیعت تقاضا کر کے کس کو وجود دیتی ہے؟
دال
کو. اور جب دال سامنے آتا ہے تو دوسروں کو بھی مدلول کا پتہ چل جاتا ہے. اور مثال دیکھ لو، مثلا آپ کمرے کے اندر پہنچے تو دیکھا آپ کے ساتھی کا رنگ زرد پڑ گیا ہے، معلوم ہوا وہ ڈر گیا ہے. کسی چیز سے ڈر گیا. اب دیکھو اس کا ڈرنا پہلے, اور پھر جب وہ ڈر گیا تو اس کی طبیعت نے کس کو وجود دیا, چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا. تو ڈرنا پہلے اور اس کے ساتھ ہی کیا ہوا, چہرے کا رنگ جو زرد پڑا, یہ دال پہلے اس کو خوف لاحق ہوا اور پھر اس کی طبیعت نے دال کو وجود دیا, یعنی چہرے کا رنگ کیا کر دیا, زرد کر دیا. سورج سمجھ میں آ رہی ہے, پہلے کیا پیش آیا, مدلول, اور پھر اس نے کس کو وجود دیا, تو طبیعت نے پھر دال کو وجود دیا. اب اس کو تو پہلے خوف لاحق ہوا پھر اس کا رنگ زرد ہوا, لیکن باقیوں کو تو نہیں پتا کہ اس کو خوف ہے, تو انہوں نے جب اس کے چہرے کا رنگ دیکھا اب اس دال سے ان کو مدلول کا پتا چل گیا کہ اس کو کیا ہوا ہے, کوئی خوف لاحق ہوا ہے, کہیں یہ ڈر گیا ہے بھائی. تو دلالت طبعیہ میں کیا ہوتا ہے, طبیعت کو مدلول پہلے پیش آتا ہے, توجہ ہے, مدلول پیش آتا ہے اور پھر طبیعت تقاضا کرتی ہے, کس کو وجود دیتی ہے, دال کو, اور پھر اس دال سے دوسروں کو بھی مدلول کا پتا چل جاتا ہے بھائی. یا جیسے اور مثال دیکھ لو, اور مثال دیکھ لو, جانور کو بھوک لگ گئی, بیل بکری وغیرہ, اس کو بھوک لگ گئی اور اس کو رسی سے باندھا ہوا ہے, رسی سے باندھا ہوا ہے, تو اس نے بولنا شروع کر دیا, چلانا شروع کر دیا, آوازیں نکالنا شروع کر دیں, اب آپ کو بھی پتا چل گیا کہ اس کو بھوک لگی ہے. تو دیکھو بکری کو پہلے بھوک لگی اور پھر اس بھوک کی وجہ سے اس کی طبیعت نے تقاضا کیا اور اس نے آوازیں نکالنا شروع کر دیں, تو طبیعت نے پھر کس کو وجود دیا, بھوک لگی, بھوک کیا ہے, مدلول, اور پھر کس کو وجود دیا اس نے, دال کو وجود دیا اور وہ بولنے لگی اور پھر اس بولنے سے آپ کو بھی مدلول کا پتا چل گیا. توجہ ہے, دلالت طبعیہ میں پہلے کیا پیش آتا ہے, مدلول, اور پھر مدلول کی وجہ سے طبیعت تقاضا کرتی ہے اور کس کو وجود دیتی ہے, دال کو, اور پھر اس دال سے باقیوں کو بھی مدلول کا پتا چل جاتا ہے. خود اس کو تو پہلے ہی پتا تھا مدلول کا, لیکن اس دال کی وجہ سے دوسروں کو بھی مدلول کا پتا چل جاتا ہے. تو جیسے بکری کو بھوک لگی تو اس کی طبیعت نے کیا تقاضا کیا, اس نے بولنا شروع کر دیا اور اس تو دال کو وجود دے دیا اور اس دال سے پھر سننے والوں کو بھی پتا چل گیا کہ اس کو کیا لگی ہے, بھوک لگی ہے. تو دلالت طبعیہ کسے کہتے ہیں, کہ طبیعت کو پہلے مدلول لاحق ہو, مدلول پیش آئے اور پھر اس مدلول کی وجہ سے طبیعت کس کو وجود دے, دال کو وجود دے, اور پھر اس دال کی وجہ سے دوسروں کو بھی مدلول کا پتا چل جائے. یا اسی میں دوسری مثال بنا لو, بکری یا بیل وغیرہ ہے, اس کو بھوک لگی, اس کو آپ نے باندھا ہوا ہے, اس نے آواز وغیرہ تو نہیں نکالی, بولنا تو نہیں شروع کیا, ہاں اپنی جگہ پر بے چینی سے ادھر ادھر چکر لگانا شروع کر دیے, دیکھا آپ کو پتا چل گیا, معلوم ہوا اس کو بھوک لگی ہے یا بعض اوقات پیاس لگی ہے, جو بھی صورت ہے. تو پہلے اس کو کیا ہوا, بھوک لگ گئی اور پھر اس کی طبیعت نے تقاضا کیا اور وہ بے چینی اس میں پیدا ہوئی, اس نے ادھر ادھر حرکت شروع کر دی, تو طبیعت کے نے کس کو وجود دیا, دال کو, اور اس دال سے دیکھنے والوں کو بھی پتا چل گیا کہ معلوم ہوا اس کو بھوک لگی ہے بھائی. تو دلالت طبعیہ میں پہلے کیا ہے, طبیعت کو مدلول پیش آتا ہے اور پھر طبیعت کس کو وجود دیتی ہے, دال کو, اور پھر اس دال سے دوسروں کو بھی کس کا پتا چل جاتا ہے, مدلول کا. یہ جیسے آپ کے کوئی ساتھی ہے, وہ کسی جگہ پر شرمندہ ہو گیا, شرمندگی اٹھانا پڑی اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا, دیکھا پہلے اس کو شرمندگی لاحق ہوئی اور پھر اس شرمندگی کی وجہ سے طبیعت نے کیا کیا, دال کو یعنی وجود دیا, یعنی چہرے کا رنگ کیا ہو گیا, سرخ ہو گیا. تو دیکھا طبیعت نے دال کو وجود دیا اور پھر اس چہرے کی سرخی سے دیکھنے والے کو بھی پتا چل گیا کہ معلوم ہوا اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو یہ ہے دلالت طبعیہ. دلالت وضعیہ کسے کہتے ہیں, جس میں وضع کا دخل ہو. اور دلالت طبعیہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں طبیعت کا دخل ہو. اور یاد رکھو ان دونوں کے علاوہ باقی جتنی دلالتیں ہیں وہ دلالت عقلیہ کہلاتی ہیں. کیا کہلاتی ہیں؟ دلالت عقلیہ کہلاتی ہیں. آپ نے دور سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا, آپ کو کیا پتا چلا کہ نیچے آگ لگی ہوئی ہے؟ آپ مجھے بتائیے, کیا یہ دھوئیں کو ہم نے آگ کے لیے مقرر کیا ہے یا قدرتی طور پر ایسا ہی ہے؟ ہاں یہ تو ہے ہی ایسا, اس میں وضع کا دخل نہیں. اچھا کیا اس میں کوئی طبیعت کا دخل ہے؟ نہیں, یا تو کوئی حیوان ہے ہی نہیں جس نے دال کو وجود دیا ہو. تو لہذا نہ معلوم ہوا یہ دلالت وضعیہ بھی نہیں, اور معلوم ہوا یہ دلالت طبعیہ بھی نہیں. یہ جو دھوئیں سے آپ کو آگ کا پتہ چل رہا ہے, تو پھر تیسری صورت کیا ہے؟ یہ دلالت کون سی ہے؟ عقلیہ. آپ کی عقل نے بتلا دیا اتنا زیادہ دھواں اٹھ رہا ہے, معلوم ہوا کہ نیچے کہیں آگ لگی ہوئی ہے, عقل نے بتلایا. یا جیسے دیوار کے پیچھے کسی نے زور سے دیوار پر ہاتھ مارا, آپ کو فوراً پتا چل گیا کہ باہر کوئی آیا ہے. اب مجھے بتاؤ یہ کون سی دلالت ہے؟ کیا ہاتھ مارنے کو, دیوار پر ہاتھ مارنا, ہم نے اس لیے مقرر کیا کہ آپ کو پتا چلے باہر کوئی آیا ہے؟ نہیں, ہم نے تو نہیں مقرر کیا. اچھا کیا اس میں کوئی طبیعت کا دخل ہے؟ نہیں, طبیعت کا بھی دخل نہیں. تو معلوم ہوا یہ کون سی دلالت ہے؟ دلالت عقلیہ ہے. ہاں ٹریفک کا اشارہ, آپ گاڑی لے جا رہے ہیں, ٹریفک کا اشارہ سرخ رنگ کا جلا, آپ نے گاڑی روک لی, یہ کون سی دلالت ہے؟ یہ شہباش دلالت وضعیہ ہے. آپ کا ایک ساتھی ہے, اس کا نام خالد ہے, 20 ساتھی بیٹھے تھے, آپ نے دور سے خالد کو پکارا, وہ فوراً اٹھ گیا, سمجھ گیا مجھے آواز دی جا رہی ہے. تو لفظ خالد کی دلالت کس پر؟ ذات خالد پر. یہ کون سی دلالت ہے؟ یہ دلالت وضعیہ ہے کہ اس کے لیے یہ خالد کا نام ہم نے مقرر کیا ہے. یا اور مثال لے لیجئے, آپ نے کھڑکی میں سے باہر دیوار پر دیکھا, صبح صبح آپ کو دھوپ نظر آئی, تو آپ کو کس کا پتا چلا؟ سورج نکل آیا ہے. تو اب بتائیے کیا یہ دھوپ کو ہم نے مقرر کیا ہے سورج کے لیے؟
نہیں.
تو معلوم ہو یہ دلالت وضعیہ نہیں. اچھا کیا یہ دھوپ کو کسی کی طبیعت نے وجود دیا؟
نہیں,
یہاں تو کوئی حیوان ہی نہیں ہے, تو وجود معلوم ہوا دلالت وضعیہ بھی نہیں, دلالت طبعیہ بھی نہیں. تو یہ کون سی دلالت ہوئی؟ دلالت عقلیہ ہوئی. بھائی دلالت وضعیہ ادھر دیکھیے, بھائی دلالت وضعیہ میں وضع کا دخل ہوتا ہے, دلالت طبعیہ میں طبیعت کا دخل ہوتا ہے, اور دلالت عقلیہ آپ کہیں گے اس میں عقل کا دخل ہے. بھائی عقل کا دخل تو تینوں کے اندر ہے. ایک شخص پاگل ہے, اس کی عقل ہی نہیں ہے, تو کیا اس کے سامنے آپ کوئی بات کریں اس کو سمجھ میں آئے گی؟ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی. تو لہذا معلوم ہوا دلالت وضعیہ تبھی آپ کو ہوگی, تبھی آپ کو پتا چلے گا جب انسان کی عقل ہوگی, اور اسی طرح دلالت طبعیہ کا پتہ بھی آپ کو تبھی ہوگا جب عقل ہوگی. تو عقل کا دخل تو تینوں میں ہے. میں نے جیسے میں جو تقریر کرتا جا رہا ہوں, آپ سمجھتے جا رہے ہیں یا نہیں؟ اس میں اگر وضع ہے لیکن عقل نہ ہوتی تو کوئی سمجھتا؟ عقل ہے تو سمجھتے جا رہے ہیں. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا یہ عقل کا دخل تو اس میں بھی ہے. آپ چہ کمرے کے اندر داخل ہوئے اور دیکھا آپ کے ساتھی کا رنگ زرد پڑ گیا ہے, معلوم ہوا یہ ڈر گیا ہے. تو دیکھو عقل کا دخل تو یہاں بھی ہے. اگر عقل نہ ہو تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے بھائی کیا ہوا ہے. جس کی عقل ہوگی وہی سمجھے گا اس بات کو. تو عقل کا دخل تو دلالت وضعیہ میں بھی ہے, دلالت طبعیہ میں بھی ہے, اور اسی طرح دلالت عقلی. تو عقل کا دخل تو تینوں میں ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ باقیوں کا نام عقلیہ نہیں رکھا؟ بھائی عقل کا دخل یاد رکھو سب میں ہے, لیکن وہاں پر عقل کے ساتھ وضع بھی ہے تو اس کا نام کیا رکھ دیا؟ وضعیہ. اور طبعیہ کے اندر عقل کے ساتھ کیا ہے؟ طبعیہ بھی ہے, تو لہذا اس کا نام کیا رکھ دیا؟ طبعیہ رکھ دیا. یوں کہو وہاں وضعیہ پہلے ہے اور وضع پہلے ہے اور عقل بعد میں ہے. مقرر کرنا ہے تو عقل بتلائے گی. اور دلالت طبعیہ میں پہلے طبیعت کا دخل آ گیا, پھر عقل نے بتلایا. وہاں چونکہ وضع اور طبیعت کا دخل تھا اس لیے ان کا نام وضعیہ اور طبعیہ رکھا. تو دلالت عقلیہ کا یہ معنی نہیں کہ صرف اس میں عقل کا دخل ہے باقیوں میں نہیں, عقل کا دخل تینوں میں ہے, لیکن دلالت عقلیہ اس کو کہیں گے جس میں وضع اور طبیعت کا دخل نہ ہو. ویسے تو سب میں کس کا دخل؟ عقل کا, لیکن وہاں پر عقل کے ساتھ ساتھ کیا آ گئی؟ وضع یا طبیعت آ گئی. جب وضع آ گئی تو اس کا نام کیا رکھ دیا؟ وضعیہ. اور جب جہاں طبیعت آ گئی, طبیعت کا دخل آیا تو اس کا نام کیا رکھ دیا؟ طبعیہ. اور عقلیہ جس میں نہ وضع کا دخل ہو اور نہ طبیعت کا دخل. عقل کا دخل بات سمجھ میں آ گئی؟ عقل کا دخل کس میں ہے؟ تینوں میں. لیکن صرف اس کا نام عقلیہ رکھا, باقیوں کا نام وضعیہ اور طبعیہ رکھا, کیونکہ ایک میں وضع کا دخل تھا تو وہی نام رکھ دیا, ایک میں طبیعت کا دخل تھا تو وہی نام رکھ دیا, اور اس میں نہ وضع کا دخل نہ طبیعت کا دخل, تو اب اس کا نام عقلیہ رکھ دیا. ورنہ عقل کا دخل کیا ہے؟ تینوں میں ہے. عقل ہوگی تو ایک چیز سے دوسری چیز سمجھ میں آئے گی, عقل نہیں تو ایک چیز سے دوسری چیز سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. تو دلالت کی تین قسمیں ہو گئیں. ایک پہلے تقسیم تھی, یرحمک اللہ, تو ایک پہلے تقسیم تھی اور وہ بھی دال کے اعتبار سے تھی, اور دوسری تقسیم بھی دال کے اعتبار سے ہے. پہلی تقسیم کیا تھی؟ کہ دال اگر کہ دال یا لفظ ہوگا یا لفظ نہیں, دال اگر لفظ ہو تو وہ کیا ہے؟ دلالت لفظیہ. یہ جیسے میں تقریر کر رہا ہوں آپ سمجھتے جا رہے ہیں, یہ ساری دلالت لفظیہ ہے. اور اگر دال لفظ نہ ہو تو وہ دلالت غیر لفظیہ ہے, غیر لفظیہ ہے. اور پھر دوسری تقسیم تھی کہ دلالت میں اگر وضع کا دخل ہو تو وہ دلالت وضعیہ, اور اگر طبیعت کا دخل ہو تو وہ دلالت طبعیہ, اور اگر دونوں میں سے کسی کا بھی دخل نہ ہو, یعنی نہ وضع کا دخل ہو اور نہ طبیعت کا, تو وہ کون سی دلالت ہے؟ دلالت عقلیہ ہے بھائی. اب یاد رکھیے, یہ جو تین قسمیں بیان ہوئی, کون سی؟ وضعیہ, طبعیہ اور عقلیہ. یہ تینوں قسمیں دلالت لفظیہ میں بھی آئیں گی اور دلالت غیر لفظیہ میں بھی آئیں گی. کس میں آئیں گی؟ دلالت لفظیہ کے اندر دلالت وضعیہ بھی ہو سکتی ہے, دلالت طبعیہ بھی ہو سکتی ہے, اور دلالت عقلیہ بھی ہو سکتی. اسی طرح دلالت غیر لفظیہ کے اندر بھی دلالت وضعیہ بھی ہو سکتی ہے, دلالت طبعیہ بھی ہو سکتی ہے, اور دلالت عقلیہ بھی. یوں کو آسان لفظوں میں دلالت لفظیہ کی بھی تین قسمیں, وضعیہ, طبعیہ اور عقلیہ. اور غیر لفظیہ کی بھی تین قسمیں, وضعیہ, طبعیہ اور عقلی. تو کل چھ قسمیں ہو گئیں. یہ ہیں دلالت کی چھ قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ چھ قسمیں ہیں بھائی, چھ قسمیں ہیں. اور کتاب میں تفصیل کے ساتھ ان کی مثالیں بھی ذکر کر رہے ہیں. دیکھو پہلے ہم ویسی مثالیں کر لیتے ہیں. ایسی کوئی مثال دو کہ دال لفظ ہو. دال کیا ہو؟
لفظ.
اور دلالت تو یہ کون سی ہوگی؟ دلالت لفظی. پھر دلالت لفظیہ ہو اور اس میں وضع کا دخل ہو, جیسے میں نے کہا زید, اور فوراً کس کی صورت ذہن میں آ گئی؟
زید.
تو یہ زید کا لفظ ہم نے کس کے لیے وضع کیا ہے؟ تو دیکھو لفظ, ایک میں نے زبان سے لفظ کہا تو یہ دلالت لفظیہ ہوئی, اور پھر اس نے لفظ نے ذات زید پر دلالت کی خود بخود یا وضع کی وجہ سے, تو یہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہوئی. دوسری کوئی مثال لائیں کہ جس میں دال لفظ ہو, یعنی دلالت لفظیہ ہو, اور دال طبیعت کی وجہ سے ہو, طبیعت اس کو وجود دے. جیسے کوئی شخص بڑا ہی غمزدہ ہوا, کوئی اس کو دکھ پہنچا, اور اس غم کی وجہ سے اس نے ہائے ہائے کہا. دیکھا, یہ ہے دلالت طبعیہ. پہلے اس کو کیا پیش آیا؟ طبیعت کو غم, اور پھر اس غم کی وجہ سے اس نے دال, اس کی طبیعت نے تقاضا کیا اور کس کو وجود دیا؟ دال, یعنی ہائے ہائے کہا. اور ہائے ہائے سے سننے والوں کو بھی پتا چل گیا کہ یہ بڑا ہی انسان یہ غم میں مبتلا ہے، اس کو کوئی بڑا غم پیش آیا ہے، تو ان کو اس کے غم کا پتا چل گیا. تو اب بتائیے کس سے غم کا پتا چلا؟ ہائے ہائے سے. تو ہائے ہائے کیا ہے؟ لفظ. تو یہ دلالت کون سی ہوئی؟ لفظیہ. اور یہ ہائے ہائے کو کس نے وجود دیا؟
طبیعت
نے. تو یہ دلالت لفظیہ طبعیہ ہوئی. تیسری کوئی مثال لاؤ کہ دا لفظ ہو لیکن اس میں وضع کا دخل بھی نہ ہو اور اس میں طبیعت کا دخل بھی نہ ہو. جیسے دیوار کے پیچھے سے کسی نے کہا دیز، کیا کہا؟
دیز.
جیسے ہی دیز کہا آپ کو پتا چل گیا کہ دیوار کے پیچھے کوئی ہے. دیز، یہی وہی زید کو الٹا دیا. کیا زید میں کیا تھا؟ زا یا دال، اسی کو الٹا دیا، دال یا زا کر دیا. دال کو شروع میں لے آئے، زا کو آخر میں لے گئے. دیز یہ مثال اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اگر لفظ زید دیوار کے پیچھے کوئی لفظ زید بولے گا. اچھا مجھے آپ بتائیے، اب پتا چلے گا آپ کو دلالت سمجھ میں آئی یا نہیں. ایک آدمی ہے دیوار کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور اس نے زور سے کہا زید آپ کمرے کے اندر ہیں، کتنی دلالتیں ہوئیں یہ بتاؤ مجھے. کون سی دو دلالتیں؟
دلالت لفظ
نام چھوڑو، کیا دلالت کیا ہوئی پہلی؟
دیوار کے پیچھے کوئی ہے.
ایک تو یہ آپ کو پتا چلا کہ دیوار کے پیچھے کوئی ہے. دوسری کیا بات پتا چلی؟
زید کو.
جب اس نے زید کہا ہے تو زید کی صورت بھی آپ کے ذہن میں آ گئی. یہ دوسری دلالت ہوئی. ایک تیسری دلالت بھی یہاں ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے. فرض کرو یہ بولنے والا آپ کا کوئی دوست ہے بکر، تو آپ اس کو بھی پہچان گئے کہ یہ آواز کس کی ہے. تو تین دلالتیں ہو گئیں. ایک تو یہ پتا چل جائے گا فوراً کہ
دیوار
کے پیچھے کوئی ہے. دوسرا جی زید جس کا نام لیا وہ بھی صورت ذہن میں آ گئی، آپ سمجھ گئے کس کو آواز دے رہا ہے. اور تیسرا
بکر،
یہ بھی پتا چل گیا یہ آواز تو بکر کی ہے، معلوم ہوا دیوار کے پیچھے کون ہے؟ بکر ہے. دیکھا تین دلالتیں ہو گئیں. اور یہ تینوں لفظیہ ہیں کیونکہ اس نے لفظ بولا ہے نا زید، اس سے پتا چلا یہ تینوں چیزوں کا. اور لیکن کون سی کس دلالت لفظیہ کی یا کون سی قسم ہے اب آپ مجھے بتائیں. آپ کو یہ پتا چلا دیوار کے پیچھے کوئی ہے، یہ کون سی دلالت لفظیہ ہوئی؟
دلالت
عقلیہ. شاباش. کیا دیوار کے پیچھے بولنا ہم نے مقرر کیا کہ اس سے پتا چلے گا باہر کوئی ہے؟
نہیں،
عقل نے خود ہی بتا دیا، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں. دیوار کے پیچھے سے جب بھی ہمیں آواز آئے گی ہمیں پتا لگ جائے گا باہر کوئی ہے، لیکن یہ کوئی ہم نے مقرر نہیں کیا، اس لیے یہ عقل خود بتلا رہی ہے. تو یہ دلالت کون سی ہوئی؟ دلالت لفظیہ عقلیہ. آپ کو پتا چلا دیوار کے پیچھے کوئی ہے. دوسری دلالت کیا ہوئی تھی؟ زید کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی، جس کا اس نے نام لیا تھا اس کی بھی صورت ذہن میں آ گئی، یہ کون سی ہوئی؟ دلالت لفظیہ وضعیہ ہوئی. تیسرا، آپ کو اس آواز سے یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ آواز دینے والا بکر ہے، یہ کون سی دلالت ہوئی؟ جی شابہ، یہ دلالت لفظیہ عقلیہ ہوئی. دلالت کیا؟ بکر کی آواز کو ہم نے اس لیے مقرر کیا ہے، ہم نے مقرر کیا کہ اسے بکر کا پتا چلے گا، ہمارا کوئی دخل نہیں، اس کی آواز ہم خود ہی پہچان لیتے ہیں، کوئی مقرر نہیں کی گئی اس کی ذات کے لیے. صورت سمجھ میں آ گئی. تو یہ کون سی دلالت ہوئی؟ لفظیہ عقلیہ ہوئی. تین دلالتیں ہوئیں. اچھا بہرحال بات چل رہی تھی، دلالت لفظیہ کی تین مثالیں ذکر کر رہا تھا. دلالت لفظیہ کی تین مثال کون سی تین دلالتیں ہیں؟ دلالت لفظیہ وضعیہ، دلالت لفظیہ طبعیہ، اور دلالت لفظیہ عقلیہ. دلالت لفظیہ وضعیہ کہ دال لفظ ہو اور دلالت وضع کی وجہ سے ہو، اس کی مثال ہے زید. میں نے جیسے ہی کہا زید، دیکھا یہ لفظ ہے تو کون سی دلالت ہوئی؟ لفظیہ. اور آپ کے ذہن میں کس کی صورت آئی؟ زید کی. تو یہ دلالت لفظیہ وضعیہ, کیونکہ ذات زید کے لیے لفظ زید کو وضع کیا گیا ہے. دلالت یہ کون سی دلالت ہوئی؟ بولو تلفظ کرو, دلالت لفظیہ وضعیہ. اچھا دوسری مثال میں نے دی, منطق کی کتابوں میں ہے, دیوار کے پیچھے کسی نے دیز کہا, اس سے کیا پتا چلا آپ کو کہ دیوار کے پیچھے کوئی ہے؟ زید نہیں بولتے, کیونکہ اگر زید بولیں گے تو زید کی بھی تو صورت ذہن میں آئے گی, تو دوسری بھی دلالت آ جائے گی یا نہیں آ جائے گی. لہذا اس سے بچنے کے لیے عام ایسا لفظ بولا جس کا کوئی معنی نہیں, بس دیز کہہ دیا. اور مثلا کوئی اجنبی ہے, آپ کو نہیں پتا کون ہے, کوئی اور آدمی ہے, تو دیز جب اس نے دیوار کے پیچھے سے کہا, آپ کو کیا پتا چلا
کہ
دیوار کے پیچھے ہے؟ تو یہ لفظ دیس سے پتا چلا. تو یہ دلالت کون سی ہوئی؟ لفظیہ. اور کون سی لفظیہ ہوئی؟ عقلیہ ہے, کیونکہ دیس کو ہم نے اس کے لیے مقرر نہیں کیا کہ اس سے یہ پتا چلے دیوار کے پیچھے کوئی ہے, اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں, خود ہی عقل نے بتا دیا. اور اس میں چونکہ وضع کا بھی دخل نہیں اور طبیعت کا بھی دخل نہیں, تو کون سی دلالت ہوئی؟ عقلیہ. دلالت لفظیہ عقلیہ, اور دلالت لفظیہ طبعیہ کی کیا مثال میں نے دی؟ کوئی انسان غم کی وجہ سے کیا کرے؟ ہائے ہائے کرے. تو دیکھو ہائے ہائے کیا ہے؟ لفظ. تو دال کیا ہے؟ لفظ. تو دلالت کون سی ہوئی؟ لفظیہ. اور اس دلالت میں کس کا دخل ہے؟ طبیعت کا دخل ہے, طبیعت نے دال کو وجود دیا. تو یہ دلالت لفظیہ طبعیہ ہوئی. اسی طرح دلالت غیر لفظیہ میں بھی یہ تینوں قسمیں جاری ہوں گی, وضعیہ بھی, طبعیہ بھی اور عقلیہ بھی. اب کوئی ایسی مثال دو کہ دال لفظ نہ ہو اور دلالت وضع کی وجہ سے ہو, ہمارے مقرر کرنے کی وجہ سے ہو. جی بتائیے, ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چلے اور ہم نے مقرر کیا ہو اور لفظ نہ ہو دال. ہاں افطار, شابر, افطاری کے وقت سائرن بجایا, یہ قدرتی ایسا ہے, ہم نے مقرر کیا ہے, ہم نے مقرر. جو غیر مسلم ہوگا اس کے سامنے اگر آپ سائرن بجے گا بھی, وہ حیران ہوگا کہ یہ کیوں بج رہا ہے, کیا چیز ہے, کیونکہ عقل نہیں بتلاتی. ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کو مقرر کیا ہے. ہاں مسلمان جو ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ افطاری کے وقت کا اعلان کیا جا رہا ہے, کہ افطاری کا وقت ہو چکا ہے. یہ دلالت دیکھو سائرن ہے, کوئی لفظ ہے؟ سائرن بج رہا ہے نا, کوئی لفظ ہے نہیں, تو دلالت غیر لفظیہ ہوئی. اور ہماری وضع کا اس میں دخل ہے, ہم نے مقرر کیا ہے, تو دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہوئی. یہ اس کی دوسری مثال لے لو, جیسے ٹریفک کے اشارات, اس میں وضع ہے لیکن لفظ نہیں, تو دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہے. اب مثال دو, دال غیر لفظ ہو اور طبیعت کی وجہ سے پتا چلے,
جانور کا بھوک لگنا
اور اس کا بولنا. بھئی ہم جو بولتے ہیں یہ لفظ ہیں, جانور کا بولنا یہ لفظ نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہر چیز کی آواز کو آپ کہیں یہ لفظ ہے, نہیں نہیں, لفظ تو یہ جو جس پر ہم تلفظ کرتے ہیں, بھئی مختلف قسم کے لفظ بولتے ہیں. جانور تو بس دو چار آوازیں نکالتے ہیں, وہ تو ہماری طرح باتیں نہیں کرتے, تو وہ لفظ نہیں ہے. وہ آواز تو ہے لیکن لفظ نہیں. تو جانور جب بولے گا بھوک لگنے کی وجہ سے, تو یہ جو دال ہے یہ لفظ ہے یا غیر لفظ؟
غیر لفظ.
اور دلالت کس کی وجہ سے, دال کو کس نے وجود دیا؟ طبیعت نے. تو یہ دلالت غیر لفظیہ طبعیہ ہوئی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایک آدمی کو بخار ہوا اور بخار کی وجہ سے اس کی نبض تیز ہو گئی. دیکھا پہلے بخار اس کی طبیعت کو لاحق ہوا اور پھر طبیعت نے تقاضا کیا اور نبض کیا کر, طبیعت کو نبض کو کیا کر دیا؟ تیز کر دیا. تو اب آپ نے جیسے اس کی نبض پکڑی آپ کو فوراً پتا چل گیا کہ اس کو بخار ہے. تو دیکھا نبض کے تیز ہونے کی دلالت کس پر؟ بخار پر. یہ لفظ ہے اس میں کہ لفظوں کا دخل ہے نہیں، تو یہ دلالت غیر لفظیہ ہوئی. اور یہ دال کو کس نے وجود دیا، یہ تیز نبض کو کس نے وجود دیا، طبیعت نے، تو یہ دلالت طبعیہ ہوئی. تو دلالت غیر لفظیہ طبعیہ ہوئی. اور تیسری مثال کہ جس میں دال لفظ نہ ہو، غیر لفظ ہو، اور دلالت نہ وضع کی وجہ سے ہو اور نہ طبیعت کی وجہ سے بلکہ دلالت عقلی ہو، وہ کون سی ہے؟ جیسے دھوپ کو دیکھا، کس کا پتا چلا؟ سورج کا. اب دیکھا یہاں کوئی دال، کوئی لفظ نہیں ہے، دھوپ ہے، دھوپ آپ کو نظر آئی. اور نیز ہمارا وضع کا اس میں دخل نہیں، اور کسی طبیعت کا بھی یہاں دخل نہیں. تو دھوپ سے سورج کا پتا چلنا یہ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ ہوئی. یہ جیسے آپ نے دور سے دھواں دیکھا اور آپ کو آگ کا پتا چلا، تو یہ بھی کیا ہے؟ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ ہے. اب دیکھیے کتاب کے اندر بھائی کہتے ہیں ود دال ان کان لفظ فت دلالت لفظیت، اور دال جو ہے اگر وہ لفظ ہو تو فت دلالت لفظیت، تو دلالت لفظیہ ہے. وہ اللہ فغیر لفظیت، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر دلالت غیر لفظیہ ہے. وہ کل منہما ان کان ابھی سب ابھی وضع الواضع، اور ان دونوں میں سے ہر ایک، میں نے بتایا نا لفظیہ کی بھی تین قسمیں اور غیر لفظیہ کی بھی تین قسمیں، وہی بیان کرنے لگے. وہ کل منہما، اور ان دونوں میں سے ہر ایک، یعنی دلالت لفظیہ بھی اور غیر لفظیہ بھی. ان کان بھی سب ابھی وضع الواضع، اگر دلالت کس کی وجہ سے ہو؟ واضح کی، وضع کی وجہ سے ہو. وہ تعین ہی، اور واضح کی متعین کرنے کی وجہ سے ہو. کس چیز کی تعین کی؟ الاول بازاء الثانی، ازا کا معنی ہوتا ہے مقابلہ، اول کو مقرر کرنا بازاء الثانی، دوسرے کے مقابلے میں. بھائی دلالت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز سے پتا چلتا ہے کس کا؟ دوسری چیز کا. تو پہلی کو گویا مقرر کیا گیا ہے دوسری کے مقابلے میں. جیسے لفظ زید کو کس کے مقابلے میں وضع کیا گیا ہے؟ ذات زید کے مقابلے میں. تو اول کون ہوا؟ لفظ زید. اور ثانی دوسرے کس کے مقابلے میں ہے؟ زید. تو یہ اول سے مراد دال ہے کتاب میں، دیکھیے، اور ثانی سے کیا مراد ہے؟ مدلول. تو کہتے ہیں اگر ان کا آنا بھی سب ابھی وضع الواضع، اگر وہ واضح کی وضع کی وجہ سے ہو، وہ تعین ہی، اور واضح کی متعین کرنے کی وجہ سے، کس چیز کا متعین کرنا؟ الاول بازاء الثانی. الاول کو منصوب پڑھیں، یہ تعین کا مفعول ہے، متعین کیا کس کو؟ الاول. بھائی ترکیب میں یاد رکھیے، میں پہلے بھی ذکر کر چکا کہ جیسے فعل کے لیے فاعل اور مفعول وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح جو صفت کے صیغے ہیں اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ، ان کے لیے بھی فاعل یا نائب فاعل اور مفعول وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ فعل کی طرح عمل کرتے ہیں. اور اسی طرح مصدر بھی اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے. فعل کے لیے اگر ایک فاعل اور ایک مفعول چاہیے تو مصدر کے لیے بھی کیا چاہیے؟ ایک فاعل اور مفعول چاہیے. ہاں وہ الگ بات ہے، مصدر کے ساتھ کبھی فاعل اور مفعول ذکر ہو ہوتے ہیں اور کبھی ذکر فعل کے ساتھ، تو فائل یا نائی فائل کا ذکر ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا فعل ذکر ہو اور فائل یا نائی فائل ذکر نہ ہو. صفت کے صیغے کے ساتھ بھی فائل یا نائی فائل کا ذکر ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا صفت کا صیغہ ذکر ہو اور فائل یا نائی فائل ذکر نہ ہو. اسی طرح مصدر کے لیے بھی فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے، لیکن مصدر میں ضروری نہیں ہے، مصدر میں ضروری نہیں کہ فائل یا نائی فائل اس کے ساتھ ذکر بھی ہو. ہو سکتا ہے ذکر کر دیا جائے، ہو سکتا ہے ذکر نہ کیا جائے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے، مصدر کے ساتھ جب بھی فائل یا نائی فائل یا مفعول وغیرہ ذکر کیے جائیں تو عموماً مصدر کی ان کی طرف اضافت کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ اضافت کر دیتے ہیں. مصدر کے ساتھ اگر آپ فائل ذکر کر رہے ہیں تو فائل کی طرف اس کو مضاف کر دیں گے، اور وہ جو فائل ہوگا وہ مضاف الیہ بن کر مجرور ہو جائے گا، کیونکہ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. جیسے یہاں پر ہے تعین ہی، یہ ہا ضمیر یہ واضح کو راجع، کس کو؟ وتعین ہی ای تعین الواضع متعین کیا, کس نے متعین کیا؟ واضع نے. تو دیکھو وہ فاعل ہے اور اس کی طرف استعین کی اضافت کر دی. تو تعین مضاف ہا ضمیر مجرور محلن مضافل ہے اور مرفوع ہے معنن. مرفوع ہے کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے. تعین کرنے والا کون ہے؟ وہ واضع ہے نا, جس کو ضمیر راجع ہے. تو یہ دراصل فاعل ہے, میں بتانا یہ چاہتا ہوں. تو اور یہ فاعل کی طرف اضافت کی گئی ہے. اور الاولا یہ کیا ہے؟ مفعول ہے, یہ اسی طرح ہے. اچھا تو کہتے ہیں وَكُلُّ مِنْهُمَا إِنْ كَانَ بِسَبَبِ وَضْعِ الْوَاضِعِ, اور ان دونوں میں سے ہر ایک, یعنی دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ دونوں میں سے ہر ایک, ان كَانَ بِسَبَبِ وَضْعِ الْوَاضِعِ, اگر یہ دلالت کسی واضع کے وضع کی وجہ سے ہو, وَتَعْيِينِهِ, اور واضع کی تعین کی وجہ سے ہو, اس کے تعین کی وجہ سے, الاول بِإِذَا الثَّانِي, پہلی چیز کو دوسرے کے مقابلے میں, وتعین ہل اول, پورے کا اکٹھا ترجمہ کریں پھر واضح ہوگا, وتعین ہل اول بازا ثانی, اور واضح کیا متعین کرنا پہلی چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں, اگر اس کی وجہ سے دلالت ہو, فوضعیت, تو یہ کیا ہے؟ دلالت وضعیہ ہے. دلالت لفظ زید علی ذاتی ہی, جیسے کہ لفظ زید کی دلالت اس کی ذات پر, دیکھا لفظ زید کی دلالت تو کون سی ہوئی؟ لفظیہ, اور اس میں نیز کس کا دخل ہے؟ وضع کا بھی. تو دلالت لفظیہ, دیکھو ہر ایک کی مثالیں بھی ساتھ ذکر کرتے جائیں گے. وہ دلالت دوال اربع علی مدلولاتہا, اور دوال اربعہ کی دلالت علی مدلولاتہا, اپنے مدلولات پر, دوال اربعہ کی دلالت اپنے مدلولات پر. دوال اربعہ سے کیا مراد ہے؟ یہ چلیے میں انشاءاللہ کل کے سبق میں ذکر کر دوں گا. یہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ کی مثال ہے. شارح کیا کر رہے ہیں؟ بات آئی دلالت وضعیہ کی, تو پہلی مثال ذکر کی کل, دلالت لفظ زید علی ذاتی ہی, یہ پہلی, یہ بھی کون سی ہے؟ دلالت وضعیہ, لیکن یہ لفظیہ ہے. ودلالت دوال الاربع علی مدلولاتہا, یہ بھی دلالت وضعیہ ہے لیکن یہ غیر لفظیہ کی مثال ہے. یہ میں کل انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا. منطق کی کتابوں میں دوال اربع کا ذکر عام آتا ہے بھائی, کل انشاءاللہ اس کی تفصیل آ جائے گی. وَإِن كَانَ بِسَبَبِ اِقْتِضَاءِ الطَّبْعِ, اور اگر طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہو, وَإِن كَانَ بِسَبَبِ اِقْتِضَاءِ الطَّبْعِ, اور اگر, توجہ ہے عبارت پہ, معنی سمجھ لو. پہلے ادھر دیکھو, دلالت طبعیہ میں کیا ہوتا ہے؟ کہ پہلے طبیعت کو مدلول لاحق ہوتا ہے, اور پھر طبیعت کیا کرتی ہے؟ تقاضا کرتی ہے, اور کس کو وجود دیتی ہے؟ دال کو, اور پھر اس سے باقیوں کو بھی مدلول کا پتہ چل جاتا ہے. وہی بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں وَإِن كَانَ بِسَبَبِ اِقْتِضَاءِ الطَّبْعِ, اور اگر یہ دلالت طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہو, طبیعت کا تقاضا ہو, کس چیز کا ہو طبیعت کا تقاضا؟ حُدُوثَ الدَّالِ, کہ وہ دال کو کیا کرے؟ وجود دے. وَإِن كَانَ بِسَبَبِ اِقْتِضَاءِ الطَّبْعِ حُدُوثُ الدَّالِ, اس کو مرفوع پڑھو, یہ کانا کا اسم ہے. اگر حُدُوثِ دال, دال کا دال پیش آ جائے, کس کی وجہ سے؟ بِسَبَبِ اِقْتِضَاءِ, بھائی حُدُوثُ دال کو ذرا مقدم کرو, اور بِسَبَبِ اِقْتِضَاءِ الطَّبْعِ کو کیا کرو؟ مؤخر. اور اگر حُدُوثُ دال, دال کا پیش آنا, بسبب اقتضاء الطبعی, طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہو, عند عروض المدلولی, جب طبیعت کو مدلول پیش آ جائے. عروض کا کیا معنی؟ پیش آ. طبیعت کو کیا پیش آیا؟ مدلول. اور پھر مدلول کی وجہ سے کیا پیش, کیا آیا؟ دال کا وجود آیا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو حدوث الدال کو کیا کرو؟ ذرا مقدم رکھو, پھر ترجمہ آپ کو صحیح سمجھ میں آئے گا. ان کان حدوث الدال بسبب اقتضاء الطبعی, اور اگر طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے کیا ہو؟ دال کا, دال کو وجود ہو,
عند عروز المدلولی، جبکہ طبیعت کو کیا عارض ہو جائے، کیا پیش آ جائے. نئی توجہ میرے خط سبق کی طرف، نیند آنا شروع ہو گئی ہے، کیا بات ہے. وَإِن كَانَ، اور اگر حدوث الدال، دال کا وجود جو ہو کس وجہ سے ہو، بسبب اقتضاء التبعی، کس کی وجہ سے، نئی توجہ، حدوث الدال کو ذرا مقدم کرو. وَإِن كَانَ حدوث الدال بسبب اقتضاء التبعی، اب ترجمہ سنو، اور اگر حدوث الدال، دال کا پیش آنا، دال کا وجود ہونا، بسبب اقتضاء التبعی، کس کی وجہ سے ہو، طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہو. طبیعت کس چیز کا طبیعت تقاضا کر رہی ہے، کب، عند عروز المدلولی، جب طبیعت کو کیا عارض ہو جائے، کیا پیش آ جائے، مدلول، جب طبیعت کو مدلول پیش آیا تو اس کی وجہ سے طبیعت نے تقاضا کیا، اور کس چیز کا وجود بن گیا، دال کا. پھر دیکھو، طبیعت کو کیا پیش آیا، کس چیز کا عروض ہوا، مدلول کا، عروض مدلول، دیکھا مدلول کا پیش آنا، اور اس کی وجہ سے پھر طبیعت نے کیا کیا، تقاضا کیا، اور کس چیز کا وجود ہوا، دال. یہی تو بیان کر رہے ہیں، حدوث دال، دال کا حدوث یعنی اس کا وجود ہونا، بسبب اقتضاء التبعی، طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے، کب، عند عروض المدلولی، جب طبیعت کو مدلول پیش آ جائے، فتبعیتن، تو پھر یہ کیا ہے، دلالت تبعیہ ہے. اب دلالت تبعیہ کی دونوں مثالیں دیں گے، ایک لفظیہ اور ایک غیر لفظیہ، اور دخل کس کا ہوگا، طبیعت کا. دلالت اح اح على وجع الصدر، جیسے اح اح کی دلالت وجع الصدر، وجہ کہتے ہیں درد کو، صدر کہتے ہیں سینے کو، جیسے اح اح کی دلالت سینے کے درد پر، سینے کی تکلیف پر، سینے کی تکلیف ہوئی تو کسی نے اح اح کیا، تو یہ اح اح سے کیا پتا چلا، کہ اس کے سینے میں تکلیف ہے، کھانسی وغیرہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا، اس میں کیا ہوا، پہلے طبیعت میں تکلیف آئی، سینے میں تکلیف آئی، اور پھر اس تکلیف نے کس کو وجود دیا، اح اح کو، اور اح اح سے دوسروں کو بھی پتا چلا کہ اس کے سینے میں کیا ہے، تکلیف. تو دال کیا، تو دال کو کس نے وجود دیا، طبیعت نے، اور دال کیا ہے، لفظ ہے، اح اح کیا ہے، لفظ. تو دلالت لفظیہ تبعیہ ہوئی. ودلالت سرعت نبزی، سرعت کا معنی تیزی، اور نبز کی تیزی کی دلالت، علی الحما، حما میم مشدد ہے، بخار کو کہتے ہیں، دلالت نبض کی تیزی کی دلالت بخار پر، کس پر،
بخار
پر. یہ کون سی دلالت ہوئی، غیر لفظیہ تبعیہ بھائی، طبیعت نے نبض کی رفتار بڑھا دی، بخار پیش آیا اور نبض کی رفتار بڑھ گئی، اور پھر اس سے دوسرے کو بھی پتا چل گیا. اور دال لفظ ہے، نبض سے آپ کو بخار کا پتا چلا، کوئی بولنے والا تو ہے ہی نہیں، آپ نے بس نبض پہ ہاتھ رکھا اور کس کا پتا چل گیا، بخار کا. تو یہ دلالت غیر لفظیہ تبعیہ ہوئی. وَإِن كَانَ بِسَبَبِ أَمْرِ غَيْرِ الْوَضْعِ وَالتَّبْعِ، اور اگر دلالت جو ہے، تو اگر دلالت جو ہے بِسَبَبِ أَمْرِ غَيْرِ الْوَضْعِ وَالتَّبْعِ، ایک ایسی چیز کی وجہ سے ہو جو غیر الوضعی والتبعی، جو وضع کے بھی علاوہ ہے اور طبیعت کے بھی علاوہ ہے، تو پھر فدلالت و عقلیت، تو دلالت کیا ہے، عقلیہ ہے، کہ کا دلالت لفظ دیزن المسموع من وراء الجدار، جیسے کہ دلالت لفظ دیز کی، المسموع، وہ لفظ دیز جو سنا گیا ہے، من وراء الجدار، دیوار کے پیچھے سے، اس کی دلالت علی وجود اللافظی، بولنے والے کے وجود پر. تو اس کا پتا لگا، آپ دیوار کے پیچھے کس نے دیز کہا، آپ کو کیا پتا چلا کہ دیوار کے پیچھے کوئی ہے، تو دیکھا دلالت ہوئی لفظیہ. اور کس نے بتایا، کیا وضع کا دخل ہے، طبیعت کا ہے، نہیں، تو یہ دلالت لفظیہ عقلیہ ہوئی. وَكَدَلَالَتِ الدُّخَانِ عَلَى النَّارِ، اور جیسے کہ دھوئے کی دلالت آگ پر، یہ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ ہوئی بھائی. تو کہتے ہیں فَأَقْسَامُ الدَّلَالَتِ سِتَّةٌ، تو دلالت کی قسمیں چھ ہیں بھائی، چھ ہیں. حاصل کلام یہ کہ دلالت کی جو تقسیم ہے دال کے اعتبار سے ہے، اگر دال لفظ ہو تو دلالت لفظیہ، اور اگر دال غیر لفظ ہو تو دلالت غیر لفظیہ. دلالت جو ہے اگر اس میں دال لفظ ہو تو وہ دلالت لفظیہ ہے، اور اگر دال غیر لفظ ہو تو دلالت غیر لفظیہ. پھر ان دونوں کی تین تین قسمیں ہیں، یا دلالت وضعیہ ہوگی، یا طبعیہ ہوگی، یا عقلیہ. دلالت وضعیہ وہ جس میں وضع کا دخل ہو، اور دلالت طبعیہ وہ جس میں طبیعت کا دخل ہو، اور دلالت عقلیہ وہ جس میں نہ وضع کا دخل ہو اور نہ طبیعت کا دخل ہو. تو دلالت لفظیہ کی بھی تین قسمیں ہو گئیں، اور دلالت غیر لفظیہ کی بھی تین قسمیں. دلالت لفظیہ کی کون سی تین قسمیں ہیں؟ دلالت لفظیہ وضعیہ، دلالت لفظیہ طبعیہ، اور دلالت لفظیہ عقلیہ. اور دلالت غیر لفظیہ کی بھی تین قسمیں ہو گئیں، کون کون سی؟ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، اور دلالت غیر لفظیہ طبعیہ، اور دلالت غیر لفظیہ عقلیہ. تو یہ کل چھ قسم کی دلالتیں ہو گئیں بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.